22 جون کی سربین کے ساتھ ماہوارہ صفدر کا سلام. شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن 8 روز سے جاری. نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد 3.5 لاکھ سے زیادہ. ایک بے گھر کہتے ہیں
حکومت زیادتی کر رہی ہے یا ہمارے عوام کے اوپر, یہ جس جو بھی ہے وہ اپنا مقاصد پورا کر رہا ہے, عوام کا نقصان ہو رہا ہے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کو عالمی ادارہ صحت نے پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کا اہم موقع قرار دیا ہے. یہ علاقہ پولیو وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ قرار دیا جاتا ہے, جہاں شورش کے باعث 2 سال سے بچوں کو ویکسین نہیں دی جا سکی. حکام کے مطابق وہاں ضرب عزب فوجی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے 3.5 لاکھ افراد علاقہ چھوڑ چکے ہیں. عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ اگر پناہ گزین بچوں کی ویکسین نہ کی گئی تو پولیو کا وائرس پھیل سکتا ہے. شمائلہ خان کی رپورٹ.
فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق پناہ گزینوں کی کل تعداد میں سے 42% تعداد بچوں کی ہے. 28,997 خاندانوں میں سے صرف 16 خاندان پناہ گزین کیمپ میں رہائش پذیر ہیں, جبکہ باقی خاندانوں نے رجسٹریشن کے بعد اپنے عزیز و اقارب یا بندوبستی علاقوں میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے. عالمی ادارہ صحت کے ڈاکٹر زبیر مفتی کہتے ہیں کہ اس زمن میں ایک مشکل مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ کیمپوں کے بجائے مختلف علاقوں میں پناہ لینے والے افراد کو تلاش کر کے انہیں پولیو سے بچاؤ کے قطروں کا مکمل کورس کرایا جائے.
ادھر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن ضرب عزب عارضی طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے. آج بنو کے پناہ گزین کیمپ کا دورہ کرنے کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کرتے کہا,
تو سب سے پہلے تو میں فیڈرل گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ فوری طور پہ پختونخوا کی گورنمنٹ کو 6 ارب روپیہ فوری طور پہ دیں. کم از کم 21,000 روپیہ کوئی 13 لوگوں کی فیملی کا مہینے میں شاید ان کا تھوڑا گزارا ہو جائے. افغانستان میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 33,000 روپیہ دے رہے ہیں, جو کہ یہاں سے وزیرستان سے فیملیز افغانستان جا رہی ہیں. پورا 2-2.5 لاکھ لوگ اور آ رہے ہیں. میرے خیال میں ابھی آپریشن روکنا چاہیے, ان علاقوں کے اندر بمباری نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جو ہم میں نے لوگوں سے بات چیت کی انہوں نے کہا ابھی بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہاں, یعنی عورتیں بچے سولینس پھنسے ہوئے ہیں وہاں, تو ابھی تھوڑا ڈیلے کرنا چاہیے کیونکہ آگے ہی ان کے حالات برے ہیں.
پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کی آمد کے موقع پر راولپنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیہ نے سیکیورٹی سخت کر دی ہے. راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور مقامی ہوائی اڈے کی جانب جانے والے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. طاہر القادری کل صبح لندن سے پاکستان پہنچ رہے ہیں. عراق میں سنی ملیشیا داعش کی پیش قدمی جاری ہے اور تنظیم نے سنی اکثریتی صوبے انبار کے ایک اور اہم قصبے پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے. تفصیل کے ساتھ تابندہ کوکب.
داعش سنی ملیشیا کا کہنا ہے کہ انہوں نے مغربی صوبے امبار کے رتبہ نامی قصبے پر قبضہ کر لیا ہے, جہاں سے اردن جانے والی اہم سڑک گزرتی ہے. 2 دنوں میں یہ 4تھا قصبہ ہے جو عراقی حکومت کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. داعش شمالی اور مغربی عراق کے کم از کم 20 قصبوں پر قابض ہو چکی ہے. عراقی فوج کے مطابق شمالی شہر تکریت میں بمباری سے داعش کے 40 شدت پسند مارے گئے ہیں. امکان ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری بھی آج مصر کے دورے کے بعد عراق جائیں گے, جہاں وہ وزیر اعظم نوری المالکی پر زور دیں گے کہ کابینہ میں فرقے کی بنیاد پر مساوی نمائندگی دی جائے تاکہ شیعہ سنی کشیدگی کم ہو سکے.
ادھر ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے عراق میں امریکہ یا کسی اور ملک کی مداخلت کی مخالفت کی ہے. عراقی حکومت نے سنی ملیشیا پر قابو پانے کے لیے امریکہ اور یورپ سے مدد مانگی تھی. ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق آیت اللہ علی الخامنائی نے کہا ہے کہ عراقی حکومت خود سنی مزاحمت پر قابو پانے کی اہلیت رکھتی ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی قاہرہ آمد کے موقع پر امریکہ نے مصر کی فوجی امداد کے لیے $50 کروڑ کی رقم جاری کی ہے. یہ رقم سابق صدر محمد مرسی کو معزول کیے جانے پر روکی گئی تھی. نومنتخب مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے مصر میں آزادی اظہار اور قانون کی بالادستی کی ضرورت پر زور دیا. افغانستان کے الیکشن کمیشن کو آڈیو ٹیپس موصول ہوئی ہیں جن میں 4 صوبوں میں صدارتی انتخاب کے دوران کمیشن کے سینئر اہلکار بیلٹ بکسوں کو بھرنے کی ہدایات دیتے سنائی دے رہے ہیں. یہ آڈیو ٹیپس صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ کے حامی منظر عام پر لائے ہیں, جن کا الزام ہے کہ صدارتی انتخاب کے دوسرے مرحلے میں بھرپور دھاندلی ہوئی تھی. اور برطانیہ میں بچوں کا موٹاپا کم کرنے کے لیے انوکھے مطالبات سامنے آئے ہیں. سنیے معصومہ ملک سے.
برطانیہ میں ایک غیر سرکاری تنظیم ایکشن آن شوگر نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ چینی پر بھاری ٹیکس عائد کیا جائے تاکہ بچوں میں موٹاپے کی بیماری پر قابو پایا جا سکے۔ بچوں کو زیادہ چینی والی خوراک کھانے سے باز رکھنے کے لیے تنظیم نے 7 نکاتی حکمت عملی پیش کی ہے۔ چینی مہنگی کرنے کے علاوہ ایکشن آن شوگر نے ایسی کمپنیوں کی جانب سے کھیلوں کی اسپانسرشپ پر پابندی کا مشورہ بھی دیا ہے جو ہائی شوگر والے کھانے اور مشروبات بناتی ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کی پاکستان آمد کے موقع پر راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سیکیورٹی کے انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ اس کی تفصیل آپ کو تھوڑی دیر بعد سنوائیں گے، لیکن پروگرام میں پہلے ہم تفصیل سے ذکر کریں گے قبائلی علاقوں سے بے گھر ہونے والے لاکھوں پناہ گزینوں کا۔ خبروں میں آپ تواتر سے سن رہے ہیں کہ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں 8 روز سے فوجی آپریشن جاری ہے اور اس کے باعث نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد اب 3.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ قبائلی علاقے کے لیے آفات سے نمٹنے کے ادارے یعنی ڈیزاسٹرز مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے جو 1.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ ادارے کے حکام کہتے ہیں کہ بے گھر افراد کے لیے مناسب انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ تاہم پناہ گزینوں کے حالات سے آگاہی کے لیے ہمارے ساتھی شازب جیلانی خود بنو کے ان کیمپوں میں گئے جہاں میران شاہ اور ان علاقوں سے آنے والے افراد مقیم ہیں جہاں دہشت گردوں اور ان کے ٹھکانوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے شازب جیلانی نے ہمیں بتایا،
بنو میں اس وقت ایک انسانی بحران کی سچویشن سامنے آ رہی ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل شمالی وزیرستان سے لوگ بنو پہنچ رہے ہیں، وہ ٹرکوں پر ہیں، بسوں میں ہیں، اوور لوڈڈ گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی میں ہمیں 20-20 لوگ بھی نظر آئے، سامان وہ اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ اور وہاں پہ بڑا خدشہ یہ ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد بچوں کی ہے۔ اب یہ وہ بچے ہیں جن کو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کئی سالوں میں طالبان نے ویکسینیٹ نہیں ہونے دیا، تو پولیو کے جو ڈراپس ہیں وہ ان کو کبھی ملے ہی نہیں ہیں آج تک۔ یہ بچے اب جب بنو پہنچ رہے ہیں اور یہاں سے آگے اپنے فیملیز کے ساتھ جا رہے ہیں، تو ایک بڑا یہاں پہ خدشہ یہ ہے کہ پاکستان میں ویسے ہی ایک تو پولیو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اور اس کے زیادہ تر کیسز نظر آ رہے ہیں، اس سال سب سے زیادہ ہیں، اور اب یہ آبادی جیسے پھیلے گی اور گھل مل جائے گی، دوسرے شہروں میں پہنچیں گے تو اس سے پولیو کا جو وائرس ہے وہ اور پھیلے گا۔ تو اس طرح کے خطرات سامنے آ رہے ہیں۔ وہاں پہ کافی لوگوں نے غم و غصے کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن جو ہے یہ بالکل ناجائز ہے، غلط ہے۔ وہاں پہ میری بات ہوئی غلام رسول نامی ایک شخص سے جو کہ میرام شاہ میں رہتے ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا،
حکومت زیادتی کر رہی ہے یا ہمارے عوام کے اوپر، یہ جس جو بھی ہے وہ اپنا مقاصد پورا کر رہا ہے، اس میں عوام کا نقصان ہو رہا ہے۔
ایک بات پوچھوں میں آپ سے،
جی ہاں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ازبک ہیں، طالبان ہیں، دوسرے ہیں، حقانی والے ہیں، یہ بات اس میں سچائی تو ہے نا؟
اگر یہ حکومت اس بات پہ سچا ہو، یہ ازبک آسمان سے تو نہیں گر رہے، زمین کے نیچے سے تو نہیں یہ نکلا ہے، یہ کدھر سے آیا؟ اب نہ کوئی ازبک ہے، یہ رشیا کا جس ٹائم انقلاب ہوا تھا یہ مہاجرین آیا ہوا ہے، اس وقت یہ مہاجرین تھے، اب ان لوگوں سے دہشت گرد بنایا ہوا ہے، ان کو کچل رہا ہے۔
آپ کے خیال میں یہ آپریشن غلط ہے؟
جی یہ آپریشن سراسر غلط ہے، یہ اسلام کے بھی خلاف ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا،
آپ خود کہاں رہتے ہیں؟
ہم شمالی وزیرستان میں رہتے ہیں، میران شاہ میں۔
آپ بھی وہاں سے شفٹ کر کے آئے ہیں؟
میرے بچے ادھر پسے آتے آ نہیں سکتے، ہمارے ابھی رشتہ دار پیدل بنو سے میران شاہ سے بنو آئے پہنچے ہوئے۔ یہ
ملٹری نے ٹرک وقت دیے کہ لوگوں کو نکالو؟
جی وہ ٹرک ادھر سے جاتے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے، اس کو نہیں چھوڑتے، پھر کس طرح ملٹری ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے؟ یہ تعاون ہے، ہمارے بچوں کو میزائلوں سے بارود میں جلا رہے ہو، یہ تو ہم یہ
اس ہفتے جو بمباری ہوئی ہے اس میں ہم لوگ مرے،
اگر ہم کو شہد بھی کھلائے دودھ بھی پلائے ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ ہم مٹی کھائیں گے, ہم اس میں خوش ہے, اس کے ہمیں دودھ یہ شہد یہ چیزیں ہمیں نہیں پسند.
میں پوچھ رہا ہوں اس ہفتے جو بمباری ہوئی ہے
جی,
اس میں طالبان مرے ہیں لیکن عام لوگ بھی مرے ہیں.
وہ تو میڈیا والے دیتا ہی نہیں, جو چھوٹے چھوٹے بچے اس میں شہید ہو رہا ہے, وہ بارود میں جل رہے ہیں.
یہ آپ نے سنا ہے یا آپ نے دیکھا ہے؟
جی
چھوٹے بچے شہید ہوئے ہیں, یہ آپ نے سنا ہے یا دیکھا ہے؟
دیکھو جدھر وہ حملہ کرتا ہے وہ آپ خود جانتے ہیں, سمجھدار آدمی نہیں, سمجھدار آدمی ہے. جدھر ایک بارود جل رہا ہوں اس میں کوئی بندہ جا سکتا ہے؟ اپنے خطرے کی وجہ سے بھی نہیں جا سکتا. سب دیکھو میری بات سنو, یہ پاکستان کوئی اچھا پاور ہے, کوئی ایسا نہیں کہ یہ کوئی عام بات ہے. اگر ازبک تاجک ہے یہ تو ویسے یہ رولا پیٹ رہا ہے کہ یہ ہوتا ہے, تو ازبک تاجک ہے ایک مکمل حکومت ہے, ایٹمی پاور ہے, اس کے لیے ایک ٹولا کیا چیز ہے.
تو شاہ صاحب ہم نے ان کو غلام رسول کو سنا جو میران شاہ سے جن کا تعلق ہے, ان کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ غم و غصہ ہے وہاں لوگوں میں. تو یہ بتائیے کہ اب یہ آپریشن شروع ہوئے آج 8th دن ہے, تو کیا کچھ اندازہ ہے, کچھ بتایا جا رہا ہے کہ کتنے شدت پسند مارے گئے ہیں؟
دیکھیں جو بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ فوج کے تعلقات عامہ کے ڈپارٹمنٹ سے جو بات نکلتی ہے وہی یہاں پر پاکستان کا ذرائع ابلاغ اس کو جوں کا توں چلا رہا ہے. تو جو بھی اس وقت انفارمیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 200 سے اوپر شدت پسند مارے ہیں, اس میں ہم نے ازبک مارے ہیں, یہ فوج کہہ رہی ہے اور یہاں کے اخباروں کی سرخیاں بھی یہی ہیں. انڈیپینڈنٹ طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ میڈیا کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. جو بے گھر ہو کے لوگ آ رہے ہیں ان سے جو ہماری بات ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہاں پہ بچے اور عورتیں مارے جا رہے ہیں اور شدت پسند جو ہیں وہ تو کب کے وہاں سے جا چکے ہیں. اور پھر میری وہاں ملاقات ہوئی مولانا گل رمضان سے جو کہ پچھلے ہفتے تک قبائلی جرگہ ہے, امن کمیٹی ہے وہاں پہ آرمی اور طالبان کے بیچ میں, وہ اس کے سرگرم رکن تھے پچھلے ہفتے تک. اب وہ خود جو ہے بے گھر ہو کے بنو آئے ہیں, وہاں میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن ان کی نظر میں بالکل غیر ضروری ہے.
ایک جرگہ ہوا تھا 10-15 دن پہلے گورنر اور کور کمانڈر کے ساتھ, اس میں کور کمانڈر نے ہم سے مطالبہ کیا کہ یہ فارنر اور ٹی ٹی پی خصوصاً غیر مقامی لوگ کو نکال دے شمالی وزیرستان سے. تو ہم نے ان سے ٹائم مانگا, 15 دن ٹائم دیا تھا, 21 تاریخ کو پورے ہونے والا تھا. درمیان میں ہم نے کوشش شروع کیا پر امن طریقے سے اور حکمت عملی سے, ان لوگوں کو کہا کہ ہم کو مشکلات ہے, خدا کے لیے ہم سے چلے جائے. ہمارا آلہ کا حال ہی ہو گیا میرے لیے. میران شاہ ابھی نہ ادھر فارنر ہے اور نہ ٹی ٹی پی ہے, ابھی پریشن کا جواز کیا ہے جب وہ لوگ موجود نہیں ہے, نہ ٹی ٹی پی موجود ہے, نہ ازبک موجود ہے, نہ چیچنیا والے موجود ہے.
وہ وہاں سے نکل کے کہاں گئے؟
ہم کو پتہ نہیں, ان کا انٹیلیجنس ہوگا, اتنا انٹیلیجنس ہے امریکہ کے پیچھے دوسرے نمبر پہ پاکستان کا نمبر ہے, اس کو پتہ ہوگا کہ کدھر کس طرف چلے گئے.
شمالی وزیرستان سے نکل کے وہ فاٹا کے دوسرے علاقوں میں گئے یا سرحد پار کر کے افغانستان گئے؟
میں نے پہلے کہا کہ مجھ کو یہ علم نہیں ہے, یہ معلومات ان سے کرو کہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ملک کے کہ وہ کس طرف چلے گئے وہ لوگ.
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہاں پہ نہ ٹی ٹی پی ہے نہ ازبک ہے, تو ابھی آپریشن کا جواز نہیں؟
میں ضمانت سے کہتا ہوں اگر وہ لوگ چاہتے ہیں, اگر وہ ٹینک اور توپا پہ کے ذریعے سے آپریشن کرنا چاہتے تو اس میں ہمارا بس تو نہیں چل سکتا. اگر وہ چاہتے کہ ہم پر امن طریقے آپریشن کرنا چاہتے تو آ جائے ہمارے ساتھ.
تو آپ کے خیال میں پھر حکومت کو کیا پڑی ہے اتنے سارے بم گرانے کی اور اتنے سارے لوگ مارنے کی, کیوں کر رہے ہیں وہ؟
میں بھی نہیں سمجھتا ہوں, میرے علم میں نہیں کہ کیوں یہ بم گراتے ہیں اور کیوں توپا استعمال کرتے ہیں. اتنا بڑے بڑے توپے اور ٹرلے خصوصاً اس کا استعمال کسی چیز کے لیے ہے.
آپ کے خیال میں یہ آپریشن کتنے دن چلے گا؟
ابھی تک شورا کی طرف سے, شمالی وزیرستان کے لوگوں کی طرف سے کسی جگہ پہ انہوں نے ہتھیار استعمال نہیں کیا ہے اور نہ انہوں نے اٹیک کیا ہے. اگر میرے علم کے مطابق اگر ایک مرتبہ شمالی وزیرستان جنگ کا میدان بن جائے تو یہ مہینوں کا کام نہیں ہے,
سالوں کا کام ہے. لیکن ابھی تک آپ کہہ رہے ہو کہ شمالی وزیرستان کے لوگ نہیں لڑ رہے.
ابھی تک نہیں لڑ رہے, اگر مجبور ہو گئے, اس کے باوجود جب ہم ان سے التماس کرتے ہیں کہ خدا کے لیے نہ ادھر ٹی ٹی پی ہے نہ غیر ملکی ہے, اگر آپ لوگ آپریشن کرنا چاہتے تو میرے ساتھ آ جائے, جس جگہ پہ آپ جانا چاہتے ہو آ جائے, وہ دیکھے کہ کسی جگہ پہ ہے. اگر کسی گھر پر انہدام کرنے سے پاکستان کا نکنامی ہوتا ہے دنیا میں تو آ جائے, اس کو بھی منہدم کرے.
آپ کے خیال میں اس آپریشن سے نفرت بڑھے گی؟
کافی نفرت بڑھے گی
اس آپریشن سے, قبائلی علاقوں میں نفرت بڑھ سکتی ہے. یہ تھے مولانا گل رمضان جو بنو میں ہمارے ساتھی شاذیب جیلانی سے بات کر رہے تھے. جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، شمالی وزیرستان سے فوجی آپریشن ضرب حزب کے بعد نقل مکانی کرنے والے افراد میں 1.5 لاکھ بچے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ یہ بھرپور موقع ہے کہ ان بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں۔ اسلام آباد سے شمائلہ خان۔
عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں پولیو سے متاثر ہونے والے بچوں کی سب سے بڑی تعداد شمالی وزیرستان میں ہے، جہاں مقامی رہنماؤں نے جون 2012 سے پولیو مہم معطل کر دی تھی۔ عالمی ادارہ صحت نے متنبع کیا ہے کہ شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے آغاز کے باعث بڑی تعداد میں نقل مکانی ہو رہی ہے، اور اس نقل مکانی کی وجہ سے ملک کے دیگر علاقوں میں بھی پولیو وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے۔ فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد حسیب کے مطابق پناہ گزینوں کی کل تعداد میں سے 42% تعداد بچوں کی ہے۔ پاکستان میں عالمی ادارہ صحت کے پولیو کوآرڈینیٹر ڈاکٹر زبیر مفتی نے کہا کہ یہ بھرپور موقع ہے کہ شمالی وزیرستان کے لوگوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا دیے جائیں۔
اس بات کی بھرپور ضرورت ہے کہ ہیلتھ اور صحت کے حوالے سے جو کمپوننٹ ہے وہ ہونا چاہیے، اور پھر صحت کے حوالے سے خصوصاً پولیو ایریڈیکیشن کی مد میں جو ہے فوری طور پہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ان پاپولیشنز کو جو ہے وہ پیک کر کے اور ہم بچوں کو پولیو ویکسینیشن جو ہے فراہم کی جائے، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ ملٹیپل راؤنڈز، کم از کم 4 سے 5 ویکسینیشن راؤنڈز جو آئی ٹی پی کیمپس ہیں ان کے اندر اور ایسے علاقوں میں پنو اور دیگر ضلعوں کے جہاں پہ یہ جو ڈسپلیس پاپولیشن ہے یہ زیادہ تعداد میں جہاں پہ رہ رہے ہیں، اس بات کی اشد ضرورت ہے، اور یہ صورتحال جو ہے اس کو ایک اپرچونیٹی کے طور پہ بھی لینا چاہیے۔ یہ وہ پاپولیشن ہے جو ایک ایسے علاقے سے آ رہی ہے جہاں پہ صحت کی سہولیات جو تھیں وہ بہت کم تھیں، اور پولیو ویکسینیشن اور دیگر ویکسینیشن 2 سال سے تقریباً ٹھیک سے ہو نہیں پائی۔
فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے مطابق 28,997 خاندانوں میں سے صرف 16 خاندان پناہ گزین کیمپ میں رہائش پذیر ہیں، جبکہ باقی خاندانوں نے رجسٹریشن کے بعد اپنے عزیز و اقارب یا بندوبستی علاقوں میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈاکٹر زبیر مفتی کہتے ہیں کہ اس زمن میں ایک مشکل مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ کیمپوں کے بجائے مختلف علاقوں میں پناہ لینے والے افراد کو تلاش کر کے انہیں پولیو سے بچاؤ کے قطروں کا مکمل کورس کرایا جائے۔
جو دوسرے ملکوں میں ایکسپیرینس ہے اس طرح کی سچویشنز کا، جب آئی ٹیز جو ہے تو وہ بڑی تعداد میں ایسے علاقوں سے آتے ہیں جہاں ویکسینیشنز نہیں ہوتی اور کیمپس میں اور ہوسٹ کمیونٹیز میں آباد ہوتے ہیں، تو بہت ہیلتھ رسکس ہوتے ہیں انکلوڈنگ پولیو، تو ایسی پاپولیشنز کو کم از کم 4 سے 5 مرتبہ جو ہے پولیو کے قطرے پلایا جانا ضروری ہے، تقریباً 4 سے 7 دن کے وقفے سے۔ لیکن یہاں پہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہنا کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کو پہلے تلاش کیا جائے، خصوصاً ہوسٹ کمیونٹیز میں۔ کیمپ ہے اس کے اندر تو بیسکلی ڈیمارکیٹڈ ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ پبلک جا کے رہ رہی ہیں، لیکن جیسا کہ آپ میڈیا وغیرہ میں بھی سن رہی ہوں گی اور ہمیں جنرلی یہ بھی پتا ہے کہ کیمپ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی تعداد اس لحاظ سے کم ہوتی ہے جو لوگ ہوسٹ کمیونٹیز میں جا کے رہتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی شدت ضرورت ہے کہ کمیونٹیز کو آن بورڈ لیا جائے، اور جو لوگ جا کے کمیونٹیز میں رہ رہے ہیں، سیٹلڈ علاقوں میں رہ رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے جاننے والوں کے پاس، یا جنہوں نے گھر رینٹس پہ لیے ہیں، ان کو تلاش کیا جائے اور ان کو جائے۔
دوسری جانب صوبہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے قائم پولیو سیل کے ٹیکنیکل فوکل پرسن ڈاکٹر امتیاز علی شاہ نے بتایا کہ اس وائرس کے مکمل خاتمے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے باقاعدگی سے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانا۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی سطح پر پولیو مہم کا ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے جس کی وفاقی حکومت سے منظوری ملتے ہی آغاز کر دیا جائے گا۔
بے گھر افراد کی وجہ سے پولیو بیماری پھیلنے کا خدشہ، اسی خبر کے تناظر میں ہم نے وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ سے بات کی اور یہ پوچھا کہ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ فوجی آپریشن کے نتیجے میں متوقع بے گھر افراد کے لیے صحت کی سہولتیں اور کسی دیر پا حکمت عملی کا بالکل فقدان ہے۔ آخر حکومت اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیوں تیار نہیں تھی؟ وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ:
پالیسی بالکل بنی ہوئی تھی آج سے دو مہینے پہلے، مجھے اس ڈیوٹیز کے لیے، یہ ڈیوٹی مجھے ابھی دی گئی ہے، مجھے ڈیٹیل کیا گیا تھا میری منسٹری کو، ہم مکمل تیاری میں تھے، فنڈز کی ریکوائرمنٹ ہم نے ورک آؤٹ کیا تھا، ٹرانسپورٹ کی ریکوائرمنٹ سب کچھ ہم کر چکے تھے، اور جب فیصلہ ہوا اس وقت اسٹیٹ میں ہم نے کاروائی شروع کی۔ فیصلہ ہونے سے پہلے اس قسم کی کاروائی تو الارم کریٹ کرنے والی بات ہے، اور جب تک فیصلہ باہر نہ آئے لوگ کبھی بھی جو ہے نا اپنے گھروں کو چھوڑ کے ایسے کسی کے کہنے کے اوپر نہیں آئیں گے۔ حکومتی لیول پر جب فیصلہ ہوتا ہے تب مجبوری کی صورت میں لوگ گھروں کو چھوڑتے ہیں، گھر چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آج بھی ہمارا خیال ہے 4-5 لاکھ کے قریب ہمارا اندازہ ہے کہ آئی ڈی پیز ہوں گے، 3-3.5 لاکھ کے قریب آلریڈی نکل چکے ہیں، 1-1.5 لاکھ کے قریب اور بھی نکلنے ہیں، اور اس کے لیے مناسب بندوبست، مکمل بندوبست کیا گیا ہے کہ ان کی انخلاء مکمل طور پر ہو، اور اس کے بعد جو کاروائی کی جانی ہے وہ کی جائے گی۔ ایسے علاقے جہاں پر آئی ڈی پیز باقی رہیں گے وہاں پر آپریشن کی کاروائی نہیں کی جائے گی۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج کسی قسم کا نہ ہو، کوئی معصوم آدمی نہ مارا جائے۔
اور زیادہ تر آپ لوگ آئی ڈی پیز کو کہاں رکھیں گے، کس علاقے میں؟
میں پر اب بنیادی طور پر 4 جگہ ہیں جن کے بارے میں ہم نے سوچا ہے اور منصوبہ بندی کی ہے۔ میجارٹی ان کی بنو کے، بنو اور بنو کے نوا میں ہوں گے، رائٹ لیفٹ، وہ جو مختلف کافی بڑا علاقہ ہے، اور اس کے بعد پھر ڈیرہ اسماعیل خان ہے، ٹانک ہے، لکی مروت ہے، اور کرک اور ٹل، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ان کے لیے اگر کوئی آئی ڈی پیز وہاں پر آئے اور وہ سیٹل ہونا چاہے وہاں پر ان کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا اور ذرائع ان کو مہیا کیے جائیں گے۔
مگر عبدالقادر بلوچ صاحب، ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر پولیو کے پھیلنے کے بہت زیادہ خدشات ہیں۔
جی، میں پر جتنی بھی پولیو کے کیسز پاکستان میں رپورٹ ہوئے ہیں اور اتنے بڑے زیادہ انسیڈنٹس اس کے جو ہوئے ہیں نا نارتھ وزیرستان کی طرف، اور ابھی ہم نے مکمل بندوبست کیا ہوا، 100% لوگ وہاں سے نکلتے ہیں، ان کو پولیو ڈراپس پلائے جاتے ہیں۔ سو مچ سو کہ اگلے دن میں جب وہاں پر تھا تو وہاں پر 85 ایئرس کا ایک بوڑھا تھا، اس کو بھی انہوں نے ڈراپس پلائے، اور بڑے ولنگلی، بڑے شوق سے، کسی نے ریزسٹنس، کسی نے شو نہیں کیا پولیو ڈراپس لینے میں، اور اس کا مکمل طور پر ہم اس کے وی آر الائیو ٹو دی سچویشن اینڈ وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ پاسبل سو اس ٹو انشور کہ بالکل اس میں کوئی چیز باقی نہ رہ جائے۔
یہ تھے وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ، جو کہہ رہے تھے کہ پناہ گزینوں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے انتظامات 2 ماہ پہلے ہی شروع کر دیے گئے تھے۔ ہم نے خود ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر ارشد خان سے بات کی اور آئی ڈی پیز کے لیے کیے جانے والے انتظامات کی تفصیل پوچھی۔
انتظامات ہمارے اس طرح ہیں کہ جب یہ سرگئی چیک پوسٹ پر آتے ہیں تو ہم وہاں اس کو پانی، خشک خوراک اور کچھ مطلب تیار خوراک، کک فوڈ بھی دیتے ہیں، مطلب چاول بناتے ہیں اور جتنی بھی چیز کو چاہیے تو اتنا ہی ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ہم نے ان لوگوں کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے، زیادہ لوگ اپنے ٹرانسپورٹ سے آ رہے ہیں کیونکہ اپنے اپنے گاؤں سے نکل رہے ہیں، لیکن روڈ پر جو لوگ پیدل آ رہے ہیں تو ان کے لیے میں نے 104 گاڑیاں پچھلے 5 دنوں سے وہ روڈ پر چل رہے ہیں، جو کہ میں نے متعلقہ آرمی کی کمپنیز کے حوالے کیے، اور جو بغیر ٹرانسپورٹ کے لوگ ہیں ان کو ہم نیچے بنوں کی طرف لا رہے ہیں۔ مجھے یہ کبھی امید ہے کہ 2 ہفتوں کے دوران اس کی پوری ڈیٹا میں جو ہے وہ شفٹ کروں گا اور میرے پاس یہ ڈیٹا آ جائے گی کہ کتنے خاندان، کیونکہ ہمارے رجسٹریشن فارم میں ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں پر جا رہے ہیں، تو میرے پاس یہ ڈیٹا آ جائے گی کہ کتنے خاندان کہاں کہاں پر گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں نے ایک موبائل کمپنی کی سم جو ہے میں ان کو فری دوں گا، جس کے تھرو میں ایزی پیسہ کے تھرو ان کو وہ جو ہمارا اسسٹنس ہے ان کو پرووائڈ کریں گے۔ آج سے ہم نے بنو کا جو اسپورٹس کمپلیکس ہے تو وہاں پر ڈبلیو ایف پی کے تعاون سے ہم نے ان کے درمیان فوڈ پیکجز بھی تقسیم کرنا شروع کیے ہیں، اور فیڈرل حکومت کی طرف سے 12,000 روپے فی خاندان ہم نے سرگئی کیمپ کے ساتھ کل رات کو شروع کی تھی، اور آج 2 بجے تک ان لوگوں 1100 فیملیز کے درمیان ہم نے 1,32,00,000 روپے تقسیم کیے ہیں، لیکن وہاں پھر کراؤڈ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا ہے، فی الوقت ہم نے اس کو سسپینڈ کیا ہے اور انشاءاللہ کل صبح دوبارہ شروع کریں گے۔ ڈی ہاں بنو کی سٹی کے اندر
آفات سے نمٹنے کے ادارے ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر ارشد خان۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ کس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو آپ ہماری bbcurdu.com پر کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ ہماری پہلی 6 سرخی اسی خبر کے بارے میں ہے جس پر ابھی ہم نے ہر پہلو پر تفصیل سے روشنی ڈالی کہ 3.5 لاکھ افراد کی نقل مکانی ہوئی ہے اب تک، اور جو لوگ آ چکے ہیں ان میں پولیو کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے۔ یہ ہے ہماری پہلی 6 سرخی اس وقت۔ ہماری ویب سائٹ پہ اور بھی کئی خبریں موجود ہیں، مثلاً یہ کہ شام میں برطانوی جنگجو ملک کے لیے ایک طویل مدتی خطرہ ہیں، یہ یہاں موجود ہے، لیکن ہم آپ کو اپنے پروگرام میں آگے چل کر سنوائیں گے۔ اور یہاں کچھ یہ بھی ذکر ہے کہ رونالڈو غصے میں کیسا کھیلیں گے، یہ ہماری شہ سرخی ہے، اس کی تفصیل کا مجھے بھی علم نہیں، لیکن آپ یہاں آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہی جو ورلڈ کپ کھیلا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ایک اور دلچسپ شہ سرخی یہ بھی ہے کہ میراڈونا کی واپسی، ورلڈ کپ میں پہلی بار میدان میں در اندازی ہوگی، اور یہاں پر کچھ آنکھوں کی جستجو کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ فیچر اور تجزیے پہ جانب جب آپ آئیں گے تو یہ فیچر یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ تصویری فیچر تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ ہمارے ویب سائٹ پر ایک کونے میں ہمیشہ موجود رہتا ہے، بہت تازہ بتازہ تصاویر کے ساتھ۔ اور اس وقت جو فیچر لگا ہوا ہے وہ یہ کہ تہران میں ایرانی ٹیم کی عمدہ کارکردگی پر جشن منایا جا رہا ہے، کس طرح سے منایا جا رہا ہے، کون لوگ بنا رہے ہیں، یہ اگر آپ جاننا چاہیں تو bbcurdu.com حاضر ہے۔ سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں نشر کیا جا رہا ہے۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
اور اب خبروں کے، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ مونا رانا۔
فیفا ورلڈ کپ میں حسب معمول آج بھی تین میچز کھیلے جا رہے ہیں، جن میں گروپ ایچ کی چاروں جبکہ گروپ جی کی دو ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ پہلا میچ گروپ ایچ کی ٹیموں بیلجیم اور روس کے درمیان ہے۔ بیلجیم کی ٹیم نے اگر روس کو ہرا دیا تو وہ اگلے مرحلے میں پہنچ جائے گی۔ دوسرا میچ گروپ ایچ ای کی ٹیموں جنوبی کوریا اور الجیریا کے درمیان ہے۔ آج کا اہم مقابلہ گروپ جی کی ٹیموں پرتگال اور امریکہ کے درمیان ہے، اور اگر پرتگال کو ٹورنامنٹ کے اگلے مرحلے میں پہنچنا ہے تو اسے ہر حال میں امریکہ کو شکست دینا ہوگی۔ پرتگال کی ٹیم اپنا پہلا میچ جرمنی سے 4-0 سے ہار چکی ہے۔ تاہم امریکی کوچ کلنزمین کو امید ہے کہ اس مرتبہ پرتگال کی جو ٹیم میدان میں اترے گی وہ جرمنی کے ہاتھوں شکست کھانے والی ٹیم سے مختلف ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ پرتگال کی ٹیم اس مرتبہ میدان میں غصے میں آئے گی اور پتہ نہیں کہ رونالڈو غصے میں کیسا کھیلیں گے۔ پرتگال کے اسٹرائیکر رونالڈو کو گھٹنے پر ٹیپ لگا کر ٹریننگ میں دیکھا گیا، لیکن وہ میچ کے آغاز میں ہی میدان میں اتریں گے۔ کل ارجنٹینا نے لیونل میسی کے اضافی منٹوں میں کیے گئے گول کی بدولت ایران کو 1-0 سے شکست دے دی، اور یوں ارجنٹینا کی ٹیم نے گروپ ایف سے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ایران نے عمدہ دفاعی کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 90 منٹ تک ارجنٹینا کے فارورڈز کی ایک نہ چلنے دی، لیکن 90 منٹ کے کھیل کے بعد جب 4 اضافی منٹ کا کھیل شروع ہوا تو لیونل میسی نے ایک انتہائی شاندار گول کر کے ایرانی مزاحمت کی کمر توڑ دی۔ ورلڈ کپ کے گروپ جی میں کل ہونے والے میچ میں جرمنی اور گھانا کا میچ 2-2 سے برابر رہا۔ کل ہونے والے ایک اور میچ میں بوسنیا ہرزوگوینا کی ٹیم نائجیریا سے 1-0 سے ہار کر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی۔ سری لنکا کے آل راؤنڈر اینجلو میتھیوز کی شاندار بالنگ کے سبب لیڈز ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں ایک بہت بڑا سکور بنانے میں ناکام رہی، اور میچ کے تیسرے روز کھانے کے وقفے سے پہلے ہی 365 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ تاہم پھر بھی اسے سری لنکا کی پہلی اننگز سے 108 رنز کی برتری حاصل ہو گئی۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی مونا رانا۔ پروگرام میں آج آپ اپنے خطوط اور ان کے جواب بھی سن سکیں گے، جی ہاں، ہفتے وار پروگرام آپ کا خط ملا میں۔ لیکن یہاں پر سیربین اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے، اب اہم خبروں کی شہ سرخیاں ہوں گی اور پیش کر رہے ہیں ظہیر الدین بابر۔
عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے باعث نقل مکانی کرنے والے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین نہ دی گئی تو یہ وائرس پھیل سکتا ہے۔ شمالی وزیرستان سے ملحقہ صوبے خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے مطالبہ کیا ہے کہ شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن عارضی طور پر روکا جائے تاکہ وہاں پھنسے لوگ نقل مکانی کر سکیں۔ پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کی راولپنڈی آمد سے قبل مقامی انتظامیہ نے ایئرپورٹ کے راستے بند کر کے شہر میں اجتماع پر پابندی عائد کر دی ہے۔ عراق میں سنی ملیشیا داعش کی پیش قدمی جاری ہے اور تنظیم نے سنی اکثریتی صوبے انبار کے ایک اور اہم قصبے پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور مصر کے دورے پر گئے ہوئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ سنی تنظیم داعش پورے خطے کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے آج تفصیل سے روشنی ڈالی شمالی وزیرستان سے فوجی آپریشن کے نتیجے میں نقل مکانی کرنے والے بے گھر افراد کے تمام جو مسائل ہیں ان پر، اور اگر آپ چاہیں تو یہ پڑھ بھی سکتے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ ہم یہاں پر ذکر کریں گے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کی پاکستان آمد کے موقع پر حکومت نے راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے اور اسلام آباد میں سیکیورٹی کے انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کل صبح لندن سے پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ اسلام آباد سے ایوب ترین کی رپورٹ۔
ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ساجد ظفر نے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کی آمد کے موقع پر راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، جس کے تحت ہر قسم کی عوامی اجتماع، جلسہ، جلوس، سیاسی بینر آویزہ کرنے اور اسلحہ لے کر گھومنے پر پابندی ہوگی۔ دفعہ 144 منگل کی رات 12 بجے تک نافذ العمل رہے گا، جس کے دوران موٹر سائیکل پر ڈبل سواری پر بھی پابندی ہوگی۔ جبکہ آج رات سے بینظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جانب عام لوگوں کا آنا جانا مکمل طور پر بند ہو جائے گا۔ تاہم بیرون و اندرون ملک سفر کرنے والے مسافروں کی سہولت کے لیے اسلام آباد اور پنڈی کے مختلف مقامات سے شٹر سروس کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں شہروں کی انتظامیہ نے ایئرپورٹ جانے والے تمام راستوں پر چیکنگ سخت کر دی ہے اور صرف ان افراد کو تحال ایئرپورٹ کی جانب جانے کی اجازت ہے جن کے پاس ایئر ٹکٹ یا سروس کارڈ وغیرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ پولیس اور رینجرز نے اندرون ملک سے اسلام آباد میں داخل ہونے والے تمام گاڑیوں کی تلاشی لینے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ طاہر القادری پیر کو کینیڈا سے براستہ لندن راولپنڈی پہنچیں گے، جن کے شاندار استقبال کے لیے پاکستان عوامی تحریک کے کارکن متحرک ہو گئے۔ ادھر اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق کا کہنا تھا کہ طاہر القادری کینیڈین شہری ہے اور انہیں پاکستان میں جمہوریت کے خلاف سازش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
قادری صاحب، پاکستان لاوارث نہیں ہے، یہ 20 کروڑ عوام اور منتخب آئینی مرکزی اور جمہوری حکومتیں اور اس کے عوام اس کے وارث ہیں۔ آپ کے ڈرامے بے نقاب ہو چکے ہیں، آپ کا کردار بے نقاب ہو چکا ہے۔ آپ کینیڈا کے شہری ہونے کی وجہ سے پاکستان کی کسی اسمبلی پارلیمنٹ کا الیکشن نہیں لڑ سکتے۔
دوسری جانب پاکستان عوامی تحریک کے ترجمان ڈاکٹر رحیق احمد عباسی نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دفعہ 144 کے باوجود تحریک کارکن اپنے قائد کا شاندار استقبال کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی آمد کے موقع پر پنجاب پولیس نے راولپنڈی اور لاہور سمیت صوبے کے مختلف شہروں سے اب تک 500 سے زیادہ کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ ایوب ترین، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور آئیے اب نظر ڈالیں مشرق وسطی میں حالات کی پیش رفت پر۔ خبروں میں آپ سنی چکے ہیں کہ عراق میں اسلامی شدت پسند تنظیم دولت اسلامی عراق و شام داعش نے صوبے انبار میں مزید ایک قصبے پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس صوبے میں سنی مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ گزشتہ 2 دنوں کے درمیان قبضہ کیے جانے والا یہ 4th قصبہ ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے ساتھ محمد ارسلان۔
اردن کی سرحد سے 90 میل مشرق میں واقع ردبہ نامی قصبہ عراقی صوبہ انبار میں ہے۔ اس سے قبل شدت پسند قائم قصبے کے قریب واقع عراق اور شام کی اہم سرحدی کراسنگ اور دریائے فرات کے قریب 2 قصبوں کا کنٹرول بھی حاصل کر چکے ہیں۔ شدت پسند دراصل عراقی دارالحکومت بغداد کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ عراق کے حکام نے یہ بات تسلیم کی کہ داعش کے شدت پسندوں نے قائم قصبے کا کنٹرول سنبھالتے ہوئے 30 فوجیوں کو بھی ہلاک کیا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مطابق شدت پسندوں سے نمٹنے کے لیے عراقی فضائیہ کے پاس صرف 2 سیسنا طیارے ہیں جن سے میزائل داغے جا سکتے ہیں، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ عراقی فضائیہ اگر طیاروں سے بمباری کرتی ہے تو اس سے عام شہریوں کے مارے جانے کا بھی خدشہ ہے۔ عراق نے اس کشیدہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے امریکہ سے مدد مانگی تھی اور کہا تھا کہ واشنگٹن داعش کے جنگجوؤں سے نمٹنے کے لیے بمباری کرے، مگر امریکی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ فضائی حملے کرنا اس وقت زیر غور نہیں۔
2 weeks ago when ISIS was moving some of their fighters moved out of central and eastern
2 ہفتے پہلے ISIS والے جب اپنے کچھ جنگجوؤں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے مشرقی شام سے وسطی عراق کی جانب، تو یہ وہ وقت تھا جب یہ لوگ کمزور تھے۔ اب جب کہ یہ لوگ جنگجوؤں کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، مقامی جنگجوؤں کے ساتھ، تو مقامی طور پر انہیں لوگوں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے، اب وہ آبادیوں کے ساتھ مل چکے ہیں۔ اب یہ تقریباً ناممکن ہے کہ فضائی حملے کیے جائیں یا کروز میزائل داغے جائیں۔ اب حملے کر سکتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب حملوں میں بہت سے عام سے شہری مارے جائیں گے تو اس سے یہ مسئلہ پہلے سے بھی زیادہ گمبھیر ہو جائے گا۔
واشنگٹن میں جنگی امور کے ماہر کرسٹوفر ہارمر کے الفاظ، بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مطابق مختلف سیاستدانوں اور سفارتکاروں کا کہنا تھا کہ جس طرح سرکاری فوجیں شدت پسندوں کے خلاف بے بس نظر آ رہی ہیں، اس پر بغداد میں شدید مایوسی پائی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ شدت پسندوں کے جنگجو سرکاری فوجیوں سے بہتر تربیت یافتہ ہیں، اور ان کے پاس نہ صرف لڑنے کا بہتر تجربہ ہے بلکہ ان کے پاس فوج سے بہتر اسلحہ بھی موجود ہے۔ واضح رہے کہ دولت اسلامی عراق و شام نے عراق کے کئی شہروں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ ہفتے کو عراق کے دارالحکومت بغداد میں مقتدہ الصدر کے اعلان پر شیعہ ملیشیا کی بڑی تعداد نے سڑکوں پر پریڈ کی، جس کے باعث بغداد میں فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ مقتدہ الصدر نے شیعہ ملیشیا سے کہا تھا کہ وہ بغداد کی سڑکوں پر عسکری قوتوں کا مظاہرہ کریں۔ نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ شیعہ ملیشیا کی جانب سے عسکری قوت کے مظاہرے کے بعد بغداد میں حکومت کے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے محمد ارسلان۔ داعش میں شامل شدت پسندوں میں برطانیہ سے جانے والے شدت پسند بھی شامل ہیں جو شامی حکومت کے خلاف لڑائی میں حصہ لینے کے لیے گئے تھے۔ شام میں لڑنے والے برطانوی جنگجو ملک کے لیے طویل مدتی خطرہ ہو سکتے ہیں۔ اب ان خدشات کا اظہار کیا ہے برطانیہ کی ایک اعلیٰ اہلکار نے، تفصیل جمع کی ہے معصومہ ملک نے۔
کرس رڈک برطانیہ میں میٹ اسسٹنٹ کمشنر ہیں، انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ شام میں لڑنے والے برطانوی شہری جو ملک لوٹ رہے ہیں ان سے لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے برطانوی پولیس کو کئی برس لگیں گے۔ وہ کہہ رہی ہیں،
I'm afraid I believe that we will be living with the consequences of Syria from a
مجھے ڈر ہے اور میرے خیال میں ہم آنے والے بہت برسوں تک دہشت گردوں کے نقطۂ نظر سے شام کے نتائج کے زیر اثر رہ رہے ہوں گے، خواہ دنیا کے جغرافیائی اور سیاسی نتائج کچھ بھی ہوں۔
ان کا یہ بیان حال ہی میں انٹرنیٹ پر آنے والے ایک جہادی گروہ کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد آیا۔ یہ گروہ بظاہر شام سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں کئی برطانوی شہری دکھائے گئے ہیں۔ یہ ویڈیو دولت اسلامیہ عراق و شام یعنی داعش کے جنگجوؤں سے منسلک انٹرنیٹ اکاؤنٹ سے ڈالا گیا ہے۔ واضح رہے کہ داعش شام میں موجود ہے اور عراقی افات سے بسر پیکار ہے۔ رپورٹس کے مطابق سن 2013 سے ابھی تک شام کے متعلق جرائم کے تحت 50 سے زیادہ افراد کو برطانیہ میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ کرسیڈا ڈک جو اس وقت اسپیشلسٹ آپریشن بشمول انسداد دہشت گردی کی سربراہی کر رہی ہیں نے برطانیہ کو شام میں جاری جنگ کے نتائج سے خبردار کیا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں،
People may come back and they may have military training. They may seek, although it's very difficult, to...
ممکن ہے کہ یہ واپس لوٹ آئیں اور ممکن ہے کہ فوجی تربیت کے ساتھ لوٹیں۔ ان کے لیے ہتھیار لانا تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن وہ یہاں آ کر پرتشدد کاروائیوں کے مرتکب ہو سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس پر اکسا سکتے ہیں۔
اس پر سابق سیکرٹری دفاع لیام فاکس کا نقطۂ نظر کچھ مختلف ہے۔ ان کے مطابق برطانیہ کو لاحق کسی بھی خطرے کے خوف سے عراقی معاملات میں ملوث نہ ہونا سیاست دانوں کی ایک بڑی غلطی ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہیں،
There are those who say if we don't get involved, if we hunker down,
then yeah. we'll be fine. There'll be no backlash no, against us.
ان جنگجوؤں کی نظر میں تمام مغرب ایک ہیں اور ہم سب کو ایک سے ہی نتائج کا سامنا کرنا ہوگا، خواہ ہم ان کی مخالفت سے گریز ہی کیوں نہ کریں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم عراقی معاملات میں ملوث نہیں ہوتے، خود کو ان معاملات سے دور رکھتے ہیں تو سب صحیح رہے گا اور کوئی رد عمل سامنے نہیں آئے۔
وہ مزید کہہ رہے ہیں
utterly wrong because the jihadists don't hate us because of what we do, they hate us because of who we are.
یہ بالکل غلط ہوگا کیونکہ یہ جنگجو ہمارے کاموں کی وجہ سے ہم سے متنفر نہیں بلکہ یہ تو ہمارے وجود سے ہی نفرت کرتے ہیں۔
اس کے برعکس کرسیڈا ڈیک کا خیال ہے کہ جو کوئی بھی شام یا عراق جا کر جنگ میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اسے وہاں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ شام کے جنگجو بیرونی جنگجوؤں کو حل کے بجائے مسئلہ سمجھتے ہیں۔ شام میں موجود برطانوی جنگجوؤں کے بارے میں کارڈف مسجد کے ذمہ داروں میں سے ایک بارک البیتی نے کہا ہے کہ یہ برطانوی شہری انٹرنیٹ کے ذریعے شدت پسند بنے ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد واقعتاً ان حالات سے پریشان ہیں۔
داعش کے بارے میں یہ تفصیلات پیش کر رہی تھیں معصومہ ملک۔ حالات کی اس پیش رفت کے تناظر میں کئی سوال اٹھتے ہیں، کیا مشرق وسطی کے دو اہم ملکوں عراق اور شام میں اب حالات بے قابو ہو چکے ہیں؟ مغربی ملکوں سے نوجوان کیوں شدت پسندی کی جانب راغب ہو رہے ہیں؟ کیا یہ محض فرقے وارانہ جنگ ہے؟ کیا مشرق وسطی سے اٹھنے والا یہ بحران خطے سے باہر نکل کر مغربی ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے؟ اس سب کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم نے بات کی ہے طارق سلیمان سے، جو اسکول آف افریقن اور اورینٹل علوم سے وابستہ ہیں اور مشرق وسطی کے حالات کی پیش رفت پر ان کی قریبی نظر ہے۔ طارق سلیمان،
اس وقت نہ صرف یہ کہ حالات جس طریقے سے بظاہر نظر آ رہے ہیں کہ قابو سے باہر ہو گئے ہیں، وہ قابو سے باہر نہیں ہوئے، وہ کافی حد تک کبھی بھی کنٹرول کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اس وقت بھی سیکٹیرین ایشو نہیں ہے، یہ ایک سیاسی نوعیت کا ایشو ہے۔ یہ ایشو، اس کی تین لیئرز ہیں، ایک ریجنل لیول پہ ایشو کو ریزالو کرنا ہے، ایک لوکل لیول پہ کرنا ہے، اور پھر ایک گلوبل لیول پہ۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گلوبل انٹروینشن یا ریجنل انٹروینشن آپ کے اس لوکل ایشوز کو پیچھے ڈال دیتی ہے اور ان کو حل نہیں ہونے دیتی، اور ان کا ایجنڈا ڈیفرنٹ ہوتا ہے لوکل ایشو سے۔
تو طارق سلیمان صاحب، یہ بتائیے کہ جیسے کہ بہت زیادہ خبروں میں آپ بھی سنتے رہے ہوں گے کہ یہاں مغربی دنیا سے، خصوصاً برطانیہ سے وہاں پر گئے ہیں لڑنے کے لیے، یہاں کے نوجوان آئیسس میں شامل ہوئے ہیں۔ عموماً تو یہ جو انتہا پسندی ہے یا دہشت گردی ہے، اس کو غربت سے، جہالت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے نوجوان اس طرف آ جاتے ہیں انتہا پسندی کی جانب اور ہتھیار اٹھا لیتے ہیں جب ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن مغرب میں پلے بڑے بچے جن کے پاس تعلیم بھی ہے، جن کے پاس روزگار کی بھی بظاہر تو کمی نظر نہیں آتی اور کھانے پینے کی بھی، یہ بچے کیوں، نوجوان کیسے جہاد کی جانب راغب ہو رہے ہیں؟
اس میں پہلے تو یہ بات واضح ہو جائے کہ القاعدہ کے جو 11 لوگ، جن لوگوں نے الیون سپٹمبر کو ٹوئن ٹاورز پہ اٹیک کیا تھا، وہ سارے ویل آف لوگ، وہ لوگ پڑھے لکھے گھرانوں سے تھے، مڈل کلاس کے لوگ تھے۔ اب یہ ایشو نہیں ہے جو غربت میں، ابھی بھی پاکستان میں جو سوئسائڈ بومبرز خرید لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ان کو سرٹن اماؤنٹ دے کے تو آپ خرید لیتے ہیں غربت کی وجہ سے، یہ ایشوز نہیں ہے ویسٹ کے۔ ویسٹ میں جو ملٹی کلچرلزم ہے اس کی اتنی جڑیں نہیں ابھی تک پکڑ سکی۔ یہاں پہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، وہاں پہ اپنے خاص طور پہ جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے ہاں ایک آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے۔ اس میں اتنا ہی قصور گورنمنٹ کا ہے جتنا کہ ان کے اپنے لیڈرز کا ہے، وہ لیڈرز جو ان کو گائیڈ نہیں کرتے، اور یہ ایک مس گائیڈڈ چیز ہے جو ان کو ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور اس کے بڑے شدید نتائج ہوں گے جب تک کہ گورنمنٹ بھی ایسی پالیسی نہ کرے لوکل کمیونٹی کے ساتھ مل کے کہ ان کے یہ مسائل جو ہیں آئیڈینٹی کرائسس کے، یہ حل ہو۔
جی تو پھر کیا طارق سلیمان، جو کہ 2001 کے بعد یہ کہا گیا کہ شدت پسندی کے خلاف جنگ ہوگی، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہوگی، پوری مغربی دنیا نے اسی جنگ کے لیے عراق پر بھی چڑھائی کر دی، حملہ کیا، افغانستان میں بھی لڑائی کی، اس کے باوجود یہ نظر نہیں آ رہا کہ انتہا پسندی اور شدت پسندی ختم ہونے جا رہی ہے، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ جو مغربی دنیا کی پالیسی تھی یا ان کے ذہن میں جو نقشہ تھا یا جو بھی خیال تھا اس میں یہ ہار چکے ہیں، خصوصاً مشرق وسطی کے تناظر میں یہ اپنی جنگ ہار چکے ہیں؟
اپنے عراق کا ایک مثال جو ہے یہ اس کو بڑے واضح طریقے سے ایکسپلین کرتی ہے کہ کتنی بری طریقے سے یہ وار آن ٹیرر جو ان کی وہ پوری کی پوری اسٹریٹجی تھی وہ ناکام ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ 2003 میں عراق کے اندر ایکسٹریمزم نہیں تھی، آئرنی یہ ہے کہ آج وہاں پہ تقریباً تمام ممالک سے زیادہ ایکسٹریمزم پائی جاتی ہے، یہ 2003 کی ان کی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اب یہ جتنی بھی انہوں نے وار آن ٹیرر کی اسٹریٹجیز جن جن ممالک میں کی، ان ممالک میں اگر بہت کم ایکسٹریمزم تھی تو اب اس کے نتیجے سے بہت زیادہ ہوتی جا رہی۔ اب ان کے ہاں دو چیزیں ہوئی، ایک تو یہ کہ یہ کسی بھی ایکشن کا انہوں نے آفٹر میتھ یا اس کا فالو اپ سوچ کے نہیں آگے چلے اس کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کرنے کی بجائے اس کو کیسے مینج کیا جائے، اور جن ممالک میں ہے یا جن جو لوگ اس سے سفر کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی انکلوسیو پالیسی میکنگ کے اندر شامل کیا جائے، وہ پروسیس بھی ان کا نہیں ہے۔ ان کی اپنی مس گائیڈڈ یا اپنی آپ یہ کہہ لیں کہ پریجڈیسز ہیں جو گائیڈ کر رہے ہیں ان کی وار اور ٹیرر کو، اور یہ مین وجہ یہ ہے کہ جس جس جگہ پہ یہ لوگ ان لوگوں نے انٹروین کی وار آن ٹیرر کی وجہ سے ان جگہوں پہ اب القاعدہ بڑھتی جا رہی ہے کم ہونے کی بجائے۔
لندن میں مقیم تجزیہ نگار طارق سلیمان، سیربین ابھی جا رہے ہیں۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
سیربین میں ہم آپ سے مخاطب ہیں، آپ کے خطوط اور ان کے جواب آنے کو ہیں، لیکن پہلے ہفتے وار کالم بات سے بات وسعت اللہ خان کے ساتھ۔
بھلا شہباز شریف وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ کیوں دیں؟ کیا انہوں نے 10 سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد متاثرین کی تالیف قلب کے لیے ازحد پشیمانی کا اظہار نہیں کیا؟ اور کسی بھی انکوائری کے نتائج آنے سے پہلے پہلے وزیر قانون رانا ثناء اللہ اپنے سیکرٹری ڈاکٹر توقیر کو برطرف اور اعلیٰ پولیس افسروں کو لائن حاضر نہیں کر دیا؟ اور یہ تک نہیں کہہ دیا کہ اگر ثابت ہو جائے کہ سب کچھ ان کے براہ راست حکم پہ ہوا تو فوراً استعفیٰ دے دیں گے؟ اگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے استعفے کے مطالبے کی بنیاد محض ایک دن میں درجن بھر افراد کی ہلاکت ہے تو پھر تو سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کو کراچی میں روزانہ 8-15 افراد کی ہلاکت پہ ہر شام استعفیٰ جمع کرانا چاہیے۔ کئی حاسد کہتے ہیں کہ چھوٹا بھائی آمادہ نہیں ہے تو بڑے بھائی کو ہی استعفیٰ مانگ کے فاروقی مثال قائم کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لاہور میں جو لوگ مرے ان میں سے کوئی بھی حکیم محمد سعید کے پائے کی شخصیت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف کا نام لیاقت جتوئی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ اتفاق انڈسٹریز ہے، نفاق انڈسٹریز نہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس وزیر اعلیٰ کو ٹی وی کے ذریعے معلوم ہوا کہ اس کی پولیس نے 8 بندے پھڑکا دیے، ایسے معصوم سے استعفے کا مطالبہ کچھ غیر اخلاقی سا لگتا ہے۔ یہاں تو کوئی بندہ ادھار واپس نہیں کرتا اور آپ خون پسینے سے کمایا عہدہ واپس کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ قربان جاؤں اس فرمائش پہ۔ اس بات سے کون قانون پسند شہری منکر ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی شہر، بالخصوص لاہور میں، کوئی سڑک یا گلی نو گو ایریا نہیں ہونی چاہیے؟ رائمنڈ پیلس کے دروازے ہر سائل کے لیے دن رات کھلے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن میں شریف برادران کے پرانے گھر کی گھنٹی بجا کے کوئی بھی راہگیر پانی مانگ سکتا ہے۔ حکمران خاندان کے کسی بھی فرد کو صرف سادی کار میں ایک مسلح پولیس والے کے ساتھ سفر کرنے کی ہدایت ہے۔ خادم پنجاب کا ایمان کامل ہے کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے پنجاب پولیس کے ایلیٹ کمانڈوز کو سختی سے کہا گیا ہے کہ وہ ماضی کی طرح پروٹوکول ڈیوٹیوں پر وقت ضائع کرنے کی بجائے خود کو پیشہ ورانہ تندہی، ایمانداری اور ہمدردی کے ساتھ عوام کے جانی و مالی تحفظ کے لیے وقف سمجھیں۔ تو پھر طاہر القادری کیا آسمان سے اترے ہیں کہ ان کے گھر اور پارٹی دفتر کو سیسا پلایا قلعہ بنانے اور محافظوں کی فوج رکھنے کی اجازت ہو؟ ٹھیک ہے، لاہور چھاؤنی میں ہر 100-200 گز کے بعد رکاوٹیں کھڑی ہیں اور کوئی بھی شہری بنا شناخت کینٹ کی کسی سڑک پہ مٹر گشتی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی مان لیتے ہیں کہ کوئی پرندہ کسی کالعدم تنظیم کے ظاہری اور پوشیدہ مراکز کے اوپر سے پر پھیلا کے نہیں گزر سکتا، مگر یہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں، انہیں جواز بنا کر ہر قادری پادری اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ ہاں، شہباز شریف کو استعفیٰ دینا چاہیے کیونکہ پولیس نے ان کا حکم نہیں مانا۔ بقول ان کے، انہوں نے رات گئے ہی ہدایات جاری کر دی تھیں کہ تجاوزات ہٹانے کا آپریشن معطل کر دیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ یا تو اوپر کے احکامات بر وقت نیچے تک نہیں پہنچے، یا پھر کوئی آصف وزیر اعلیٰ سے بھی بڑا خادم اعلیٰ ہے جس نے واضح احکامات کے باوجود پولیس کو کارروائی جاری رکھنے کے لیے کہا۔ وجہ کچھ بھی ہو، ایک بے خبر و بے بس وزیر اعلیٰ کسی بھی باخبر و با اختیار وزیر اعلیٰ سے زیادہ نقصان دہ ہے، اور وہ بھی آج کے پاکستان میں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے بلوچستان کے ڈاکٹر عبد المالک، خیبر پختونخوا کے پرویز خٹک اور سندھ کے سائیں قائم علی شاہ کو۔ اور بھی نام لیے جا سکتے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ پاکستان میں فی الحال 4 ہی وزرائے اعلیٰ ہیں۔
یہ تھے وسعت اللہ خان جو اپنا ہفتے وار کالم پیش کر رہے تھے بات سے بات، اور اب آپ کو انتظار ہوگا اپنے خطوط اور ان کے جواب کا۔
سامعین کے خطوط سے مرتب شدہ پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا آداب،
اور میں ہوں تہنیت نقوی، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ یہ پہلا خط ہے کوٹ مبارک ڈیرہ غازی خان سے۔ سلطان سکندر لکھتے ہیں، میں 15 برس سے بی بی سی اردو سروس کی نشریات بڑی باقاعدگی سے سن رہا ہوں، لیکن چونکہ آپ کو کبھی خط نہیں لکھا، اس لیے آپ میرا شمار خاموش سامعین میں ہی کر سکتے ہیں۔
گویا آپ اکثریت کی نمائندگی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے لاکھوں سامعین میں سے خط لکھنے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ نہیں ہے۔
آگے چل کر لکھتے ہیں، ویسے تو مجھے 17 اگست 1988 کی شام بھی دھندلی سی یاد ہے، جب والد صاحب ہر طرح کے مقامی خبر نامے سننے کے بعد اصل حقائق جاننے کی فکر میں سیربین کا انتظار کر رہے تھے، لیکن میں اس وقت تک آپ کا باقاعدہ سامع نہیں بنا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے وقار احمد، رضا علی عابدی اور علی احمد خان کی آوازوں نے مسحور کرنا شروع کیا۔ آج کل یہ آوازیں بالکل سنائی نہیں دیتی۔ بعد میں آنے والے نشرکاروں میں مجھے وسعت اللہ خان نے بہت متاثر کیا، اور میں ان کا کالم کبھی مس نہیں کرتا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنے پرانے سامعین کی دلجوئی کے لیے کبھی کبھی پرانے ساتھیوں کو بھی دعوت دیا کریں، اگر وہ نہ آ سکیں تو کم سے کم ان کی آوازیں ہی سنوا دیا کریں۔ مثلاً اگر اتوار کے روز آپ جرنیلی سڑک اور شیر دریا جیسے پروگراموں کے اقتباس نشر کر سکیں تو مجھ جیسے عاشقانہ اردو سروس پر بہت بڑا احسان ہوگا۔
ایک مفصل خط لکھنے کا شکریہ سلطان سکندر صاحب۔ آپ چونکہ برسوں سے ہماری نشریات سن رہے ہیں، اس لیے آپ نے یقیناً یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ ہماری نشریات میں ادبی اور ثقافتی مواد بتدریج کم ہوتا رہا ہے اور حالات حاضرہ پہ زور بڑھتا گیا ہے۔ اس تبدیلی کا سبب ہمارے میڈیا کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے۔ 24 گھنٹے چلنے والے ریڈیو اور ٹی وی کے بے شمار چینلوں پہ تفریحی پروگراموں کی بھرمار ہوتی ہے، اس لیے ہمارے سامعین اور ناظرین تقاضا کرتے ہیں کہ ہم تفریحات سے گریز کریں اور اپنا انتہائی قیمتی وقت حالات حاضرہ کے تجزیے پہ صرف کریں۔ اب چونکہ یہ مطالبہ سامعین کے سواد اعظم کی طرف سے آیا ہے، اس لیے اسے نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا۔
تربت سے زاہد حسین دشتی لکھتے ہیں، دنیا میں جو قومیں راہ ترقی پر گامزن ہیں وہاں عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے پر نگاہ دوڑائیے تو وہاں عورت قید بامشقت کی زندگی بسر کر رہی ہے اور خود پر ہونے والے ظلم و ستم کو دنیا کے سامنے لا کر فریاد بھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ انصاف کرنے والے بھی مرد ہی ہیں جو اس کی ایک نہیں سنیں گے۔ آخر اگر عورت دنیا کے سارے کام کر سکتی ہے تو وہ منصف کا عہدہ کیوں نہیں سنبھال سکتی؟ کیا امریکہ سمیت آج تک کسی ملک میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کا عہدہ عورت کو دیا گیا ہے؟
حالات اتنے بھی گئے گزرے نہیں زاہد صاحب جتنے آپ سمجھتے ہیں۔ آپ نے امریکہ کا ذکر کیا تو ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ 21 ستمبر 1981 کو امریکی صدر رونلڈ ریگن نے محترمہ سینڈرا او کانر کو امریکی سپریم کورٹ کی ایسوسیٹ جسٹس مقرر کیا تھا، اور وہ سن 2006 تک اس عہدے پہ کام کرتی رہیں۔ ہمسایہ ملک بھارت میں کچھ ہی عرصہ پہلے جسٹس جی روہینی کو دہلی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا۔ بھارتی سپریم کورٹ میں بھی خواتین ججز موجود رہی ہیں۔ 1989 میں جسٹس فاطمہ بیوی کو پہلی بار سپریم کورٹ کی خاتون جج ہونے کا اعزاز ملا۔ ان کے بعد جسٹس سجاتا منوہر اور جسٹس روما پال کو بھی سپریم کورٹ میں جج مقرر کیا گیا۔ پاکستان میں بھی جسٹس ناصرہ اقبال اور جسٹس فخر النساء کھوکھر عدلیہ کے اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہ چکی ہیں، لیکن آپ کا یہ مشاہدہ درست ہے زاہد صاحب کہ معاشرے کے دیگر شعبوں کی طرح اس میدان میں بھی مردوں ہی کا تسلط رہا ہے۔
بیٹلو جتوئی ضلع دادو سے نیاز علی جتوئی لکھتے ہیں، ٹاکنگ پوائنٹ اور دریافت آپ کے دو انتہائی عمدہ پروگرام تھے، لیکن آپ نے دونوں بند کر دیے۔
بند نہیں کیے حضور، بات یہ ہے کہ انسانوں کی طرح پروگرام بھی چلتے چلتے تھک جاتے ہیں اور انہیں بھی تازہ دم ہونے کے لیے کچھ آرام کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔
جتوئی صاحب مزید لکھتے ہیں، مختلف چینل اپنے انفرادی پروگراموں کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں اتنے لاکھ یا اتنے ملین لوگ دیکھتے ہیں، لیکن کسی ایک پروگرام کو دیکھنے والوں کی تعداد کس طرح معلوم کی جاتی ہے؟ گھر گھر جا کر سروے تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رات کو پروگرام چلتا ہے اور اگلی صبح اعلان ہوتا ہے کہ اسے 8 ملین لوگوں نے دیکھا۔ آخر یہ گنتی کس طرح کر لی جاتی ہے؟
جتوئی صاحب، یہ گنتی بارب کے ذریعے کی جاتی ہے، BARB بارب، یعنی براڈ کاسٹرز آڈینس ریسرچ بورڈ۔ یہ اس طرح کام کرتا ہے کہ کچھ نمائندہ گھروں میں میٹر لگا دیے جاتے ہیں جو کہ ٹی وی سے منسلک ہوتے ہیں، اور گھر والے جو پروگرام جتنی دیر کے لیے دیکھتے ہیں اس کا ڈیٹا میٹر میں ریکارڈ ہو کر فوراً ریسرچ سینٹر میں پہنچ جاتا ہے۔
تو کیا یہ نتائج 100% درست ہوتے ہیں؟
100% تو نہیں، کیونکہ ہر 5,000 گھروں میں سے ایک نمائندہ گھر چنا جاتا ہے، لیکن یہ نتائج بہت حد تک درست ہوتے ہیں۔
ضلع سجاول سے محترمہ نورین اختر لکھتی ہیں، کرکٹ کھیلنے والے گلی محلے کے غریب پاکستانی بچوں کی جیت پر آپ کا پروگرام سن کر آنکھوں میں خوشی کے آنسو امڈ آئے۔ میرے بچے بھی گلی میں کرکٹ کھیلتے ہیں، لیکن قومی ٹیم میں شامل ہونے کے خواب دیکھتے ہیں۔ آپ کا پروگرام سن کر پہلی بار احساس ہوا کہ کچھ خواب حقیقت بھی بن سکتے ہیں۔
دنیا کی تاریخ میں کئی کارنامے ایسے ہوئے ہیں نورین اختر صاحبہ، جو شروع میں محض خواب تھے، لیکن خواب دیکھنے والے ان باہمت اور پرعزم افراد نے اپنی محنت اور لگن کے بل بوتے پر ان خوابوں کو سچ کر دکھایا۔ آپ کے بچوں کی لگن بھی اگر سچی ہے تو وہ ایک روز ضرور اپنے خوابوں کی تعبیر پا لیں گے۔
اجمان سے وکی داؤد پوچھتے ہیں، کمپس یا قطب نما ہمیں سمتوں کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے، کیونکہ اس کی سوئی ہمیشہ شمال کی طرف رہتی ہے، لیکن اگر ہم خلا میں جائیں تو زمین سے کتنی بلندی تک قطب نما کام کرے گا، اور سورج کے نزدیک جا کر کیا یہ زمین کی بجائے سورج کے میگنیٹک فیلڈ کی خبر دے گا؟ اور سامعین، یہی ہے آج کا سوال۔
وکی صاحب، ہماری زمین کا مقناطیسی فیلڈ کو 40,000 میل تک خلا میں پھیلا ہوا ہے، اگر ہم سورج کے رخ پہ زمین سے اتنے فاصلے پہ چلے جائیں تو وہاں زمین کا مقناطیسی حلقہ ختم ہو جائے گا اور آفتابی ہواؤں کا علاقہ شروع ہو جائے گا جن میں سورج کا میگنیٹک فیلڈ کار فرما ہوتا ہے، اور اگر ہم سورج سے بھی آگے نکل جائیں تو ہمارا قطب نما پھر بھی کام کرتا رہے گا اور ہمیں نزدیک ترین کہکشاں کے مختلف حصوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنی شروع کر دے گا۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں، یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام اور پیر کی صبح آپ کے خطوط لے کے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے تہنیت نقوی اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
اپنے خطوط کے جواب آپ ہر اتوار کو سیربین میں اسی وقت سن سکتے ہیں، اور آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ کو ہم یہ بتائیں کہ اس وقت مقبول ترین خبریں کون سی ہیں۔ پہلی مقبول ترین خبر یہ ہے کہ برازیل میں ہر کوئی کوچ بنا پھرتا ہے۔ اب اس کی کیا تفصیل ہے، یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں پس منظر، کہ ایک صحافی نے برازیل میں ایک برازیل کی ٹیم کے جعلی کوچ سے انٹرویو کر لیا۔ وہ اصل کوچ نہیں تھے بلکہ ان سے ملتی جلتی شکل تھی، لیکن بعد میں لوگ اتنے اس سے محظوظ ہوئے کہ یہ خبر جو ہے وہ اس وقت پہلی خبر بن گئی، مقبول ترین خبر ہو گئی ہے۔ اور دوسری خبر بھی فٹ بال سے ہی متعلق ہے، فٹ بال ڈائری، قمیض اتار کر میدان میں، اور اس میں کچھ آنکھوں کی جستجو کا بھی ذکر ہے۔ یہ فیچر بھی اس وقت آپ ہمارے ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا فیچر جو ہے وہ برازیل کا، اور دوسرا بھی برازیل سے ہی متعلق، یعنی فٹ بال سے متعلق ہے۔ اب آپ سے ہم اجازت لیں گے. سیربین اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. سیربین کی آج کی ایڈیٹر تھیں ہنیا علی اور پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے ڈینی کوکس اور مہناز فاطمہ نے. ماہبارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے باعث نقل مکانی کرنے والے باشندوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سرکاری اور فوجی حکمت عملی پر شدید تنقید کی ہے. شمالی وزیرستان سے ملحقہ صوبے خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے فوجی آپریشن عارضی طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ وہاں پھنسے لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو سکیں. عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ شمالی وزیرستان سے آنے والے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین نہ دی گئی تو یہ وائرس پھیل سکتا ہے. پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری کی راولپنڈی آمد سے قبل حکومت نے مقامی ایئرپورٹ کے راستے بند کر کے عوامی اجتماع پر پابندی عائد کر دی ہے. عراق میں سنی ملیشیا داعش نے ایک اور اہم قصبے پر قبضہ کر لیا ہے. اور مصر کے دورے پر گئے ہوئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ سنی تنظیم داعش پورے خطے کے لیے خطرہ بن رہی ہے. یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنیں.